الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب و کتاب سے جلد نجات پا جانے والا شخص وہ ہوگا کہ جس نے اس دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم آج پھر اپنے سلسلے مضامین قرآن میں حاضر ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عمله، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدری چینل کے ناظرین، گزشتہ سلسلے میں ہم نے سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کے مضامین کے بارے میں سماعت کیا تھا، جس میں تھا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کی تخلیق پر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے جو مشورہ کیا اس کا بھی ذکر موجود تھا۔ فرشتوں کے اعتراض پر جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جواب عطا کیا اس کا بھی ذکر موجود تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کے شرف کو بیان کیا، آپ کی عظمت کو بیان کیا، آپ کو علم اور دانائی سکھائی، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا تمام فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے سجدہ نہ کر کے نکل گیا اور اس نے نافرمانی کی، انکار کر دیا۔ اور گزشتہ سلسلے میں یہ بھی بیان ہوا کہ سجدے کی قسمیں کتنی ہیں، ایک سجدہ عبادت ہے، دوسرا تعظیمی ہے۔ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا تھا یہ سجدہ کون سا سجدہ تھا؟ یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں ہم اسی سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں بیان کردہ مضامین میں سے ایک مضمون یہ سماعت کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہاں سکونت اختیار کرنے کا حکم دیا، آدم علیہ السلام کہاں رہے، اور ابلیس نے، شیطان نے ان کی مخالفت میں اور کیا کیا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اسی چوتھے رکوع میں ارشاد فرماتا ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ہم نے فرمایا، اے آدم، تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے نکل گیا، نافرمانی کی اور اللہ کی بارگاہ سے مردود ہوا، نکال دیا گیا، تو اس نے بات دل میں بٹھا لی، حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی تاک میں لگا رہا، اس جستجو میں لگا رہا کہ کوئی موقع ہاتھ آئے تو میں آدم علیہ السلام کو کوئی نقصان پہنچاؤں۔ اللہ اکبر۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دل میں منافقت رکھنا اور اپنے ہی مسلمان بھائی کو بغیر کسی وجہ شرعی کے نقصان پہنچانے کی تاک میں لگے رہنا، یہ ایک شیطانی کام، ایمان والوں کا یہ کام نہیں ہے، مومن کی یہ شان نہیں کہ بغیر کسی وجہ شرعی کے اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دیتا ہے، بلکہ ایمان والوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ لعنت و ملامت نہیں کرتے، ایمان والوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ فحش گفتگو نہیں کرتے، جو محروم کرتا ہے اسے عطا کرتے ہیں، جو ظلم کرتا ہے اس کے ساتھ عفو و در گزر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جو قطع رحم کرتا ہے یا آگے بڑھ کر اس کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیتے ہیں، یہ ایمان والوں کی شان ہے، اور اپنے مسلمان بھائی کو بغیر کسی وجہ شرعی کے نقصان پہنچانے کی تاک میں لگے رہنا، یہ ایک شیطانی کام ہے۔ آدم علیہ السلام کی تاک میں لگا رہا کہ کوئی موقع ہاتھ آئے تو میں حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرما دیا کہ تم جنت میں رہو، اور جہاں دل کرے اس جنت کے اندر بغیر روک ٹوک کے جہاں چاہو جا سکتے ہو، آ سکتے ہو، لیکن ایک قید لگا دی کہ فلاں درخت سے نہیں کھانا۔ اب وہ درخت کون سا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی طرف جائیں تو آپ فرماتے کہ وہ زیتون کا درخت تھا، اور ایک روایت کے اندر ملتا ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا، اور ایک تیسری روایت کے اندر موجود یہ ہے کہ وہ ایک انگور کا درخت تھا۔ درخت کون سا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کی صراحت نہیں فرمائی یا اس درخت کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مجینات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اتنی بات پتہ چلتی ہے کہ وہ کوئی خاص، کوئی معین درخت تھا، بقیہ تمام درختوں سے کھانے سے منع نہیں کیا گیا تھا، وہ کوئی خاص، کوئی معین درخت تھا کہ جس سے ممانعت کی گئی تھی۔ الغرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت سے کھانے سے منع کر دیا، روک دیا، لیکن شیطان اس طاق میں تھا کہ آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچائے۔ شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ تمہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اس فلاں درخت سے کھانے سے منع کیا ہے، اس کی ایک خاص وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے بن جاؤ، پھر کبھی موت تاری نہ ہو، اس وجہ سے منع کیا ہے۔ اور یہ ممانعت کوئی تحریمی نہیں ہے، حرام کرنے والی نہیں ہے، یہ ممانعت فقط تنزیہی ہے، اور اس بات کی تائید کے لیے شیطان ابلیس نے اللہ تبارک و تعالی کی جھوٹی قسم کھائی۔ اور ادھر آدم علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نام کی جھوٹی قسم بھی کوئی کھا سکتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، تو میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس بات سے ایک بات پتا چلتی ہے کہ جھوٹی قسمیں کھانا یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا نام لے، نام اس کے ذاتی ہوں یا صفاتی ہوں، یا قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائے اور قسم جھوٹی ہو، کبیرہ گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کو سخت ناپسند ہے۔ انسان گویا کہ ایک حرام کام کا، کبیرہ کا مرتکب ٹھہرتا ہے۔ جھوٹی قسم انسان کے مال پر وار کرتی ہے اور پھر دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی اس بندے کا مقدر بن جاتی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جھوٹی قسموں سے بچتے رہیں، اللہ کی فرما برداری کریں، کیونکہ جھوٹی قسم کھانا یہ ایمان والوں کا کام نہیں، بلکہ یہ تو ایک شیطانی کام ہے۔ ابلیس نے جھوٹی قسم کھائی حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنے کے لیے۔ جھوٹی قسموں سے مال تو بک جاتا ہے، کام تو ہو جاتے ہیں، لوگ یقین بھی کرنے لگتے ہیں، لیکن یاد رکھیے برکت ختم ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ بندے کی دنیا کی تباہی کے لیے، بندے کی آخرت کی تباہی کے لیے، دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کے لیے کہ انسان جھوٹی بات کے لیے اپنے رب کی بارگاہ سے سہارا لیتا ہے۔ الایمان والحفیظ، ہم سب ایمان والے ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ تو شیطان نے اپنی بات کی تائید کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے نام کی جھوٹی قسم کھائی، اور اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسم بھی کوئی کھا سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بس اسی خیال سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پھل میں سے، اس درخت میں سے کچھ کھا لیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیش کیا، ان کو بھی دیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس سے کھا لیا، اور یہ خیال کیا کہ یہ ممانعت جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، یہ تحریمی نہیں، تنزیہی ہے، یہ کسی بات کو حرام کرنے والی نہیں ہے۔ اور ہم نے فرمایا، اے آدم، تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ دھوکے کی وجہ سے انہوں نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے کھانے سے منع نہ کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تو اس کے بعد حکم الہی عز و جل ہوا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور ہم نے فرمایا، نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ زمین کی طرف اتر جاؤ، پہلے جنت میں سکونت دی، پھر اس کے بعد زمین کی طرف اترنے کا حکم دے دیا۔ اب تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، لڑائی کریں گے، فتنہ و فساد کریں گے، جھگڑا کریں گے، اور تمہیں ایک خاص وقت تک اس زمین کے اندر ٹھہرنا ہے۔ زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصہ تک اپنی اس لغزش کی معافی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے مانگتے رہے۔ یہ گرچہ خطا علی المعصیت نہ تھی، لیکن پھر بھی اپنی اس لغزش پر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو چند کلمات سکھا دیے۔ پھر آپ نے ان کلمات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کی، معافی مانگی، درخواست پیش کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اور اس بات کی طرف قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح اشارہ فرمایا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ آدم علیہ السلام نے وہ کون سے کلمات اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے سیکھے تھے؟ کہ جن کی بنا پر اللہ جل مجدہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ ایک روایت یہ ہے، آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس طرح دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مانگی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اور ایک روایت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جسے امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا، موجم اوسط میں، موجم صغیر کے اندر موجود۔ حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا واقع ہوئی تو عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے لگے، اور حیران و پریشان ایک عرصہ دراز تک رہنے کے بعد انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا۔ کیا عرض کیا؟ عرض کرتے ہیں، اے میرے رب عز و جل، مجھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ ان کی معرفت آپ کو کیسے ملی؟ حالانکہ ابھی تو میں نے انہیں پیدا بھی نہیں کیا، کیونکہ سب سے پہلے بنین و انسان میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تھی، ابھی تو ان کو پیدا بھی نہیں کیا گیا، پھر ان کے نام کی معرفت واقفیت کیسے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر ایک کلمہ لکھا ہوا دیکھا، وہ کلمہ یوں لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب یہ کلمہ لکھا ہوا دیکھا تو میں نے جان لیا، میں نے پہچان لیا کہ تُو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوقات کے اندر سب سے زیادہ محبوب ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، تو نے سچ کہا ہے، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ کے اندر سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ وہ سب سے زیادہ محبوب ہیں میری بارگاہ میں تمام مخلوق کے اندر، تم ان کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ذرا غور کیجئے، بہت ہی پیاری بات ہمیں پتا چل رہی ہے، بہت ہی پیارا نقطہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو مقبول بندے ہوتے ہیں ان کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنا یہ جائز ہے، ایک مستحسن عمل ہے، ایک اچھا عمل ہے، مستحب عمل ہے، اور دعاؤں کی قبولیت والا عمل ہے۔ یعنی یوں کہنا، بحق فلان یا بجاہ فلان، ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو نہ صرف یہ جائز بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کسی کا حق واجب نہیں ہوتا، یعنی اللہ تبارک وتعالیٰ پر یہ واجب نہیں ہے کہ میرے اوپر فلاں کا حق ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، وہ اپنے نیک بندے، اپنی بارگاہ میں جو مقبول بندے ہوتے ہیں، اپنے فضل و کرم کا صدقہ ان کو حق عطا فرماتا ہے، اور اسی فضل و کرم والے حق کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو قبول بھی فرما لیتا ہے۔ اس طرح کا حق بے شمار احادیث کے اندر ثابت ہے، جیسے بخاری شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، من آمن باللہ وبرسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، کہ جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، نماز کو قائم کرے، رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل و کرم کا صدقہ انہیں یہ حق دیتا ہے، اور اسی فضل و کرم والے حق کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے۔ یعنی یوں کہنا کہ اے اللہ، میں تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، میری فلاں ضرورت کو پورا فرما، میرے فلاں گناہ کی معافی مجھے عطا کر دے، اور مجھے دنیا اور آخرت میں سرخرو فرما، اور آخرت میں میرے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مجھے نصیب فرما، یا اپنے لیے بے حساب بخشش و مغفرت کی دعا کرنا، والدین کے لیے دعا کرنا، اپنے عزیز و اقربا کے لیے دعا کرنا، تو کسی بھی بلند ذات، نیک ذات، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ذات کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی بھی سنت ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ایک بہت ہی اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کل بڑا ہی بے باکی کا دور چل رہا ہے، جس کا جو جی چاہتا ہے وہ بول دیتا ہے، یہاں تک کہ مذہبی معاملات میں اور اہم عقائد کے اندر بھی زبان کی بے احتیاطیاں شمار سے باہر نظر آتی ہیں، اور بہت سارے مسائل کے اندر صرف چار کتابیں پڑھ لیں اور جستجو یہ ہے، جسارت یہ ہے کہ بلنگ بانگ دعوے کرتے ہیں، بے باکیاں شروع کر دیتے ہیں، دین کے اندر جسارت کرتے ہیں، ہر چار لوگ جہاں بیٹھے ہیں وہاں پر صرف دنیا داری کی چار کتابیں پڑھنے کے بعد قرآن میں جستجو کرتے ہیں، قرآن میں گفتگو شروع کر دیتے ہیں، اور اپنی عقل کے دائروں پر رہتے ہوئے بہت ساری باتوں کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ میڈیا پر دیکھیں گے ایسے بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ دین کو اپنے معاملات کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے معاملات میں ان بے باکیوں کے اندر کثیر مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس بے باکی کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ قرآن میں، حدیث میں بات کرنا ہر شخص کا کام نہیں کہ وہ قرآن میں گفتگو کرے اپنی عقل سے، وہ حدیث میں بات کرے اپنی عقل سے۔ قرآن و حدیث سے بات کرنے کا ملکہ جس بندے کے پاس ہے وہی بات کر سکتا ہے، اور جو وہ سمجھائے عوام الناس پر لازم ہے کہ اس کے مطابق عمل کرتے چلے جائیں۔ اپنے معاملات میں قرآن و حدیث کو داخل کرتے ہوئے بے باکیاں نہیں کرنی چاہیے، اور اہم عقائد کے اندر زبان کی جو بے باکیاں اور بے احتیاطیاں ہیں یہ شمار سے باہر ہیں۔ اور ان میں سے ایک یہ بھی مسئلہ ہے، آدم علیہ السلام کی اجتہادی خطا، جنتی ممنوع درخت سے پھل کا کھا لینا، ہر شخص اپنے انداز میں بات کرتا ہوا نظر آتا ہے، ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ جو علماء نے بیان کر دیا ہے اس کے مطابق اگر ہم چلتے رہیں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ یاد رکھیے کسی ایک بھی نبی کی شان کے اندر ادنا سی گستاخی بھی انسان کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتی ہے۔ ہمیں اس واقعے کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ آئیے امام اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، غیر تلاوت میں اپنی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی و گناہ کی نسبت یہ حرام ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، آیات بجینات تلاوت کی ہیں، جو اس میں ہے ہم پر لازم ہے اسی انداز میں تلاوت کرتے چلے جائیں، اور غیر تلاوت کا جو انداز ہوتا ہے یعنی تلاوت سے ہٹ کر گفتگو کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کی طرف نام فرمانی کی نسبت کر دینا اور گناہ کی نسبت کرنا اور اس خطا کو معصیت پر قرار دینے لگنا، فرمایا یہ حرام ہے۔ اور آئمہ دین نے اس کی تصریح فرمائی، بلکہ علماء کرام کی ایک جماعت، اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ علماء کرام کی ایک جماعت نے اس بات کو کفر فرمایا ہے۔ الایمان والحفیظ، میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اپنے ایمان اور قبر و آخرت پر ترس کھانا چاہیے، اور ترس کھاتے ہوئے اپنے ایمان کی فکر کرتے ہوئے، قبر و آخرت کی فکر کرتے ہوئے، ان معاملات پر ہمیں خاص طور پر اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے، ورنہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ بسا اوقات انسان اپنی زبان سے ایک ایسا جملہ نکال دیتا ہے، اسے علم نہیں ہوتا، اور اس جملے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اسے شعور بھی نہیں ہوتا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ معلوم ہو جائے تو اپنے گناہ کی تلافی کرے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے، مولا فلاں غلطی مجھ سے سرزد ہو گئی، میں تیری بارگاہ میں جھک رہا ہوں، نادم ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ اور جب اسے پتا ہی نہیں، اسے شعور ہی نہیں، تو بتائیے کب اس غلطی کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا؟ رب اس سے ناراض ہے اور اسے علم نہیں۔ تو اس لیے زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، دینی معاملات میں، اہم عقائد کے اندر، مذہبی معاملات کے اندر سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ اہل علم حضرات جو کہہ دیتے ہیں، جو فرما دیتے ہیں، جو انہوں نے سند کر دی ہے، اسی کے مطابق اپنی ذات کو لے کر کے چلیے، اور قدم سوچ سوچ کر رکھیے، پھونک پھونک کر قدم رکھیے۔ زبان جب کھلے تو بڑی احتیاط کے ساتھ کھلے، بے باکی نہ ہو، اور اللہ کا خوف، اس کی خشیت ہمارے وجود پر تاری ہونی چاہیے، تو تب ہی ہم اپنے ایمان کو بچا سکیں گے، اور تب ہی اپنے معاملات کو بہتر انداز سے اس دنیا میں گزار سکیں گے۔ یاد رکھیے، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں، اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، ان کے معصوم ہونے پر بیسیوں دلائل ہیں، اور یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے، علماء کرام نے اس کے اوپر بیسیوں دلائل دیے ہیں اور کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم دیا، تو ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس میری طرف سے جو ہدایت کی بات آئے تو اس پر عمل کرنا۔ جی ہاں، ان باتوں کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو حکم کیا دیا ہے، کیونکہ ہم نے بھی اپنی زندگی گزارنی ہے، ہم بھی انبیاء کو ماننے والے ہیں، ہم بھی اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ نے ہمیں احکام عطا کیے ہیں، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے اس کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا تو اللہ تبارک و تعالی نے بطور خاص یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے پاس میری طرف سے جو ہدایت کی بات آئے تو اس پر عمل کرنا، اور جو ایسا کرے یعنی عمل کرے گا وہ اندیشوں اور غموں سے دور رہے گا، اور جو انکار کر دیں گے، ان احکام کو پسے پشت ڈال دیں گے اور میری آیات کو جھٹلائیں گے، ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ترجمہ کنز الایمان. ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا اسے نہ کوئی اندیشہ نہ کوئی غم، اور وہ جو کفر کریں اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہیں، ان کا ہمیشہ اس میں رہنا. اس آیت مبارکہ کو میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے اور سبق حاصل کیجئے کہ واضح طور پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرما دیا کہ ہدایت الہی کے پیروکاروں کے لیے بشارت ہے. جو ہدایت کے راستوں پر گامزن ہوتا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام جو اللہ کے بندوں کے لیے لے کر آئے ہیں اور اللہ نے جو احکام دیے ہیں ان احکام کی تابعداری کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، اپنے وجود پر اسے نافذ کرتا ہے، اپنی زندگی کو ان احکام کے مطابق بسر کرتا ہے، تو فرمایا ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ انہیں نہ تو قیامت کی بڑی گھبراہٹ کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. لوگ غمگین ہوں گے، گھبراہ رہے ہوں گے، نفس نفسی کا عالم ہوگا، پسینوں میں شرابور ہوں گے اور ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا. اور اس سختی کے عالم میں، اس نفس نفسی کے عالم میں ان لوگوں کے لیے بشارت ہے کہ انہیں کوئی اندیشہ نہ ہوگا، قیامت کی گھبراہٹ سے غمگین نہ ہوں گے، بلکہ بے غم جنت میں داخل ہوں گے. یہاں جمع کے صیغے کے ساتھ سب کو اترنے کا فرمایا، اس میں آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کی اولاد بھی مراد ہے جو ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھی. میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہر وقت اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش رکھیے، اس کے احکام پر عمل کریں، اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی پیروی کریں تو اس دنیا میں ہمارے لیے بشارتیں ہیں اور آخرت کے اندر بھی سرخروئی ہے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہم سب کو اس کے احکام کی پیروی کرتے رہنا چاہیے.